السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، بہجت جلانی حاضر خدمت ہے پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جی نکہت، کیا خبریں ہیں، کیا احوال ہے، امریکہ کا آپ کا دورہ کیسا رہا؟
بہت شکریہ بہجت جی، بالکل احوال تو بہت اچھے ہیں، امریکہ کا دورہ بھی بہت اچھا رہا، لیکن سب سے جو مزے کی بات تھی نا وہ آپ سے ملاقات تھی، تو ابھی بھی میں وہ یاد کر رہی تھی اور تو بڑا مزہ آ رہا تھا، تو بہت ہی پیک تھا پروگرام، بالکل بزی ہے، آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو آپ بہتر جانتی ہیں، تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنی بزی لائف ہے۔ تو اوور آل ہمارا جو تھا وہ 2 weeks کا بہت اچھا ایکسپوجر رہا، نئے لوگوں سے ملے، نئے نیٹورکنگ ہماری ہوئی، بہت سارے کافی وہاں کے جرنلسٹوں سے ملاقات ہوئی، تو اچھا رہا اوور آل، لیکن سب سے بیسٹ پارٹ آپ سے ملاقات تھی۔
مجھے بھی اسی لیے انتظار تھا کہ کس دن، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دن میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے جب کوئی بھی ٹریننگ کورسز کے لیے آتے ہو آپ لوگ، تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک شام پوری، اور وہ بھی اس دن جو کہ ویکینڈ ہو، تاکہ اگلے دن یہ نہ ہو کہ ہم نے سب نے اٹھنا ہے، ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں پہ اٹھنے کے لیے صبح 4 بجے 5 بجے عام ہے، روٹین ہے جو کہ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے۔ تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کیا ہے۔ امریکہ میں 2020 صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ امریکی انتخابات میں عام طور پر دو کلیدی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ رہتا ہے، لیکن تیسری سیاسی پارٹی کے بھی امیدوار میدان میں اترتے ہیں۔ اس تھرڈ پارٹی امیدوار کی شرکت سے انتخابی نتائج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ پھر امریکہ کے ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایغور ایکٹ برائے 2019 منظور کیا، جس کے تحت چین کے اعلی عہدیداروں پر پابندی لاگو ہونے کا امکان ہے۔ چین نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین میں اقلیتوں کی صورتحال اور اس کے رد عمل پر رپورٹ پیش کریں گے۔ 1980 کا عشرہ تھا جب پہلی مرتبہ ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں معلوم ہوا۔ خوف کی طرح پھیل جانے والی اس بیماری کو لوگ اپنے لیے سزائے موت تصور کرتے تھے۔ 1 دسمبر کو ایڈس کا عالمی دن منایا گیا، اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پھر دسمبر کی آمد کے ساتھ ساتھ کرسمس اور نئے سال کی تیاریاں بھی زور پکڑ جاتی ہیں۔ امریکہ کے صدر کے محل وائٹ ہاؤس میں بھی سجاوٹ کا روایتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آج انہیں تیاریوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وائٹ ہاؤس کی کرسمس کی تیاریاں کس طرح سے مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نکہت کے پاس۔ جی نکہت، آج ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں آپ؟
بہت شکریہ بہجت، ہم بھی مختلف رپورٹس اپنے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے طلباء مارچ کے حوالے سے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 29 نومبر کو طلباء کی جانب سے طلباء یونین بحالی کے لیے یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں دیگر شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی طلباء کا ساتھ دیا۔ اس مارچ کی تفصیلات آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھی ہر سال کی طرح اس سال صنف پر مبنی تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا آغاز 25 نومبر سے ہو گیا تھا اور اب اس کا اختتام 10 دسمبر کو ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ ذہنی بیماری دنیا بھر کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ، مختلف شوبز کی خبروں پر مبنی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ آج کی رپورٹس کا۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے آپ سنیں گے یہ رپورٹس۔ تو پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی ایک خبر کے حوالے سے۔ امریکی کانگریس کے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی ڈرافٹ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذاتی فائدے کے لیے اپنے اقتدار کی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ رپورٹ میں ڈیموکریٹس کے ان الزامات کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے ذاتی فائدے کے لیے یوکرین کو کانگریس سے منظور شدہ فوجی امداد روکنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈیموکریٹس کے کیس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کو امید تھی کہ ان کے دباؤ پر یوکرین کے صدر امریکہ میں اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کے آغاز کا اعلان کر دیں گے۔ اس رپورٹ کی تحقیقات کو باقاعدہ طور پر کانگریس کے ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے مواخذے کی کارروائی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ کوششیں اس وقت ناکام ثابت ہوئیں جب اعلی امریکی سفارتکاروں اور وزارت خارجہ کے کئی عہدیداروں نے نومبر میں ہونے والی ہنگامہ خیز سماعت کے دوران اپنے بیانات درج کرائے۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں دو اہم حصے شامل ہیں۔ پہلے حصے میں صدر ٹرمپ کے یوکرین کے معاملے میں مبینہ طور پر اختیارات کے ناجائز استعمال، اور دوسرے حصے میں ان الزامات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں کافی ساری دیگر باتیں بھی درج ہیں، لیکن دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے مواخذے کی کارروائی کو الزام تراشی قرار دیا۔ تو یہ رپورٹ ہم نے آپ کو بتائی، تو ہم وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنیں گے۔ پہلی تو واپس چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور رپورٹ کی تفصیلات وہی بتائیں گی۔
بہت شکریہ نکہت۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر کاملا ہیرس نے 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کاملا ہیرس نے ایک تحریری نوٹ میں کہا کہ گزشتہ چند روز سے صورتحال پر ہر زاویے سے غور کر کے وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین فیصلے پر پہنچ گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی صدارتی انتخابی مہم کے لیے انہیں اس قدر مالی وسائل دستیاب نہیں، اس لیے وہ مہم کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ ہیرس نے اس سال جنوری کے سخت سرد دن 20,000 حامیوں کی موجودگی میں انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ وہ کیلیفورنیا کی تاریخ کی پہلی سیاہ فام خاتون اٹرنی جنرل اور امریکی سینیٹر ہیں۔ انہیں عوام کی جانب سے بہت پذیرائی ملی، خاص طور پر ان ووٹروں کی طرف سے جنہوں نے باراک اوباما کو وائٹ ہاؤس پہنچنے میں مدد کی تھی۔ کاملا ہیرس نے پہلے 3 ماہ کے دوران انتخابی مہم کے لیے $1,20,00,000 کا فنڈ اکٹھا کیا۔ اتیا دندگان نے انہیں اپنی ریاست میں رقوم فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے پرائمری مقابلے میں کیلیفورنیا کی ریاست کے سب سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں۔ ہیرس کے اتحادیوں اور ناقدین کا الزام یہ بھی تھا کہ ان کا پیغام متضاد ہے۔ یہ خبر آپ کو ہم نے اس لیے سنائی کیونکہ 2020 کے صدارتی انتخابات کی امریکہ میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر تھیں جو صدارتی نامزدگی کی دوڑ سے دستبردار ہو گئیں۔ 2020 صدارتی انتخاب کا سال ہے۔ عام طور پر ڈیموکریٹس یا ریپبلکن پارٹیاں ہی اپنے امیدواروں کے ساتھ مقابلے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن انتخابات میں تھرڈ پارٹی کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس تیسری پارٹی کے لیے ووٹ دونوں بڑی جماعتوں کے امیدواروں کے لیے کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مقتدر خان۔ ڈاکٹر خان، یہ بتائیے گا کہ 2020 کے صدارتی انتخاب میں روایتی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پارٹیوں کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر معروف تیسری جماعت یا پھر تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اور سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ممکنہ تھرڈ پارٹی کے امیدوار کا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن امیدواروں کے لیے کس حد تک پریشانی کا باعث وہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے، تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس امریکہ میں جیتنا ناممکن ہے فی الوقت، یعنی فار ایگزامپل وہ کئی اسٹیٹس میں وہ بیلٹ پر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ کئی ہزاروں سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان کا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی رول اسپوائلر کا رہا۔ 1992 میں اگر آپ کو یاد ہوگا، راس پیرو اپنے بڑے بڑے کان اور بڑے بڑے چارٹس لے کر وہ ٹی وی پہ آئے اور کافی دھوم مچائے اور 19% ووٹ جیتے، جس کے وجہ سے بش ہار گئے اور بل کلنٹن پریسیڈنٹ بن گئے۔ تو 1992 میں کیونکہ جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ رائٹ لیننگ تھے، اس وجہ سے ڈیموکریٹ کا فائدہ ہوا۔ لیکن 2000 میں رالف نیڈر نے، جو
گرین پارٹی
کے تھے لیکن وہ عرب بھی تھے، اور وہی وہ رالف نیڈر نے جو ووٹس الگور سے لیے، اس سے فائدہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا۔ تو 92 میں ڈیموکریٹ کو فائدہ ہوا تھرڈ کینڈیڈیٹس کی وجہ سے، 2000 میں وہ ریپبلکنز کو فائدہ ہوا، اور 2016 میں جل سٹائن جو گرین پارٹی سے رن کر رہی تھی، ان کو جو ووٹس ملے، دو پارٹی تھرڈ اور فورتھ پارٹی تھے 2016 میں، اور دونوں کینڈیڈیٹس کو 1-1 ملین تھے، لیکن جل سٹائن کی جو ووٹس تھے وہ مڈ ویسٹ میں تھے اور ان سٹیٹس میں تھے جو کریٹیکل تھے الیکشن کے لیے۔ اگر آپ پوچھیں اگر رشیا کے علاوہ اور کس کا ہاتھ تھا اس کو ہرانے میں ہلری کلنٹن کو، تو آپ جل سٹائن کہہ سکتے ہیں۔ جل سٹائن کے ووٹ سے بہت فرق پڑ گیا تھا ہلری کلنٹن کو۔ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کی جو پولیٹیکل آؤٹ لک ہوتی ہے، اس سے وہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے ووٹ کم کر سکتے ہیں لیکن جیت تو نہیں سکتے۔
ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے علاوہ جب بھی کسی تھرڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو سامنے جب آتے ہیں، تو عام طور پر الزام لگتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کا اعلی کار ہے۔ اسی اس انداز میں دیکھنا کس حد تک جائز اور درست ہے؟
دیکھیے، جل سٹائن کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فیس بک وغیرہ پہ جو ایڈورٹائزمنٹ ان کو پروموٹ کر رہے تھے وہ رشیا کی طرف سے آئے تھے، رشیا کے بوٹس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس میں جل سٹائن کا کوآپریشن کس حد تک تھا، تو یہ تو کسی نے ثابت نہیں کیا، خالی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ اب جو فورن انٹروینشنز ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کے تھرڈ اور فورتھ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انفلوئنس کر سکتے۔ آپ ان کی بات چھوڑ دیں، 1999 کے الیکشن میں نے بھی بہت کوشش کی تھی مسلمان گروپس نے کہ محمد علی کا نام لکھ دیں حالانکہ وہ بیلٹ پہ نہیں تھے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں امریکہ میں کہ مسلمانوں کا کتنے ووٹ ہیں. 2016 میں کئی لوگوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھ دیا تھا، اس میں کئی امریکن مسلمز بھی تھے جنہوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھا تھا، جس سے پھر ہلری کلنٹن کے ووٹ مارے گئے تھے. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی لابی ہو یا فورن کنٹری ہو، اگر وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرے، یعنی ایڈورٹائزمنٹس کرے، ان کے لیے پیک کریٹ کرے. اب امریکی قانون الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایسے پیکس کریٹ کر سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کو اس کے کوآپریشن کے بغیر، کوآرڈینیشن کے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے، اور اس 2020 انتخاب میں تھرڈ پارٹی کے امیدوار کی آمد ظاہر ہے کہ روسی نقطۂ نظر سے اسی حوالے سے بہت عام ہوگی جیسے بات کی جاتی رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً روس اس نقطے پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا مہموں میں امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، روس یا کوئی بھی اور ملک؟
یہ انٹرفیئرنس ویسٹرن ملکوں سے مسلسل آتے رہا ہے، نہ صرف رشیا بلکہ چائنا خود اس الیکشنز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. آپ اتنا بڑے ملکوں کی بات چھوڑتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ملک جیسے یونائیٹڈ عرب امیریٹس ہیں، سعودی عرب ہے، یہ ملک بھی آلریڈی امریکن الیکشنز میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کے کئی پراکسیز ہوتے ہیں جو خود امریکن سٹیزنز ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا کارپوریشنز ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں. تو اب تو مطلب امریکن الیکشن کو یوں کہیے کہ ووٹنگ از لمیٹڈ ٹو امریکن سٹیزنز، لیکن پولیٹیکل پارٹیسپیشن، انفلوئنس، پیسہ، یہ ساری دنیا کے لیے اوپن ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. تو جناب، یہ تھی امریکہ کی کچھ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات، امریکہ کا سیاسی منظرنامہ. اب ہم چلتے ہیں پاکستان، کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں بھی کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں. انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے پاکستان کے موقع روزنامے ڈان کے دفتر کے گھراؤ کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مظاہروں کو پرتشدد رخ اختیار کرنے سے روکے. انگریزی روزنامہ ڈان کے اسلام آباد دفتر کے باہر چند افراد نے گزشتہ ہفتے مظاہرہ کیا اور ڈان پر ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا. آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایشیا پیسیفک ڈیسک کے سربراہ دفتر کے گھراؤ کو دھمکی دینے سے تشبیہ دی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس واقعے کی عوامی سطح پر مذمت کریں. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی ڈان اخبار کے دفتر کے گھراؤ پر تشویش کا اظہار کیا. صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی چیئر پرسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی عوام کو ڈان اخبار کی کوریج پر اعتراض کرنے اور اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن تشدد کی دھمکیاں اس حق سے باہر ہیں. یہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے صحافتی اداروں پر دباؤ اور غیر اعلانیہ طور پر ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے انٹرویوز روکنے کے چند واقعات بھی سامنے آئے ہیں. ابھی تک پاکستان کی حکومت کی جانب سے ان واقعات کے بعد کوئی بظاہر رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن جب بھی کہیں پر کوئی میڈیا کے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے. وزیر اعظم پاکستان کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں صحافتی آزادی پر قدغن نہیں، لیکن قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر میڈیا کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. فردوس عاشق اوان کے بقول دہشت گردی اور ملک میں نظر نہ آنے والے دشمن کے خلاف جاری جنگ کے باعث پاکستان کے میڈیا حالات کا موازنہ دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں تو بہتری آئی ہے، لیکن صحافیوں اور نشریاتی اداروں کے لیے خطرات اور مختلف حلقوں کی طرف سے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری ہونے والی رواں سال کی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142 نمبر پر ہے. اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں اسٹوڈنٹس مارچ کے بارے میں تفصیل بتائیں گی. رپورٹ پیش کرنے سے پہلے جی نگت.
شکریہ بہجت. ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس مارچ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں 29 نومبر کو طلباء کی جانب سے مارچ کے لیے لوگ باہر آئے تھے سڑکوں پر، جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس تھے بلکہ دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا. تو اسی حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ طلباء یونینز کی بحالی کے لیے بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے طرز پر جامع اور قابل عمل ضابطۂ اخلاق وضع کیے جائیں گے. عمران خان نے اتوار کی شام اپنے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ ہم معروف بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے بہترین طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے جامع اور قابل عمل ضابطہ اخلاق وضع کریں گے تاکہ ہم طلبہ یونینز بحال کر سکیں اور انہیں اس قابل بنا سکیں کہ وہ نوجوانوں کی تربیت میں اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ وہ مستقبل کے لیڈر بن سکیں۔ انہوں نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس کے دوسرے حصے میں طلبہ یونینز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیاں ملک کے مستقبل کے لیڈر تیار کرتی ہیں اور طلبہ یونینز اس تیاری کے عمل کا لازمی جز ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں طلبہ یونینز تشدد پر اتر آئی تھیں اور انہوں نے علمی ماحول مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ دوسری جانب یکجہتی مارچ کے بعد سندھ حکومت نے صوبے میں طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ تنظیموں کو فعال کرنے کے لیے سندھ حکومت قانون سازی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون اور ماحولیات بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ تنظیموں کو فعال کرنے کے لیے سندھ حکومت قانون سازی کر رہی ہے، جس کے بعد طلبہ تنظیموں کو سندھ بھر میں فعال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت طلبہ تنظیموں کے چارٹر اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان یونینز کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سلسلے میں ہم مؤثر قانون سازی کریں گے اور طلبہ تنظیموں کے مطالبات کی روشنی میں حکومت سندھ ان کی بھرپور معاونت کرے گی۔ ترجمان سندھ حکومت نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ سندھ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت جلد طلبہ تنظیموں کے فعال ہونے کا قانون سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت طلبہ تنظیموں کے مکمل فعال ہونے کی حمایت کرتی ہیں، بالخصوص بلاول بھٹو زرداری طلبہ سیاست کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی 1993 میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ختم کرنے کے متعلق فیصلہ دے چکی ہے، جس کے بعد حکومت کو 100 دن کے اندر اس حوالے سے قانون سازی کا بھی کہا گیا تھا، مگر آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو اسی حوالے سے جو گزشتہ دنوں طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے جو مارچ کیا گیا، ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
طلبہ یونین کی بحالی کے لیے 29 نومبر کو طلبہ یکجہتی مارچ کے نام سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے 40 کے قریب شہروں میں مظاہرے اور مارچ منعقد ہوئے۔ مارچ کی شرکا نے طلبہ یونین کی بحالی کے ساتھ حکومت سے یونیورسٹیوں کی فیسوں میں بے تحاشا اضافے کو واپس لینے، ملک میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے، اپنے گھروں سے دور دیگر شہروں میں قیام پذیر طالب علموں کو ان کے تعلیمی اداروں کے قریب رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہاں پہ آنے کا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہے بھٹو کے دور کے بعد، اور جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بن رہی ہے اس میں اسٹوڈینٹس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس گھٹن بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، اس گھٹن کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ گورنمنٹ یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہاسٹل کے مسائل ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، فیسیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا وہ گرتا جا رہا ہے دن بہ دن۔
ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز کے لیے کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور
اب آپ کو یہ یونین بحال کرنی پڑے گی، آپ کو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی پڑے گی۔
مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو کمپلینس ہے وہ کافی ویلڈ ہے، اور دے نیڈ ٹو بی ہرڈ بائی ایوری ون اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایکٹڈ اپون۔
ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال 9 فروری کو اس پابندی کو 34 سال مکمل ہو گئے۔ تاہم کمیشن برائے انسانی حقوق پاکستان کے جنرل سیکرٹری اور معروف شاعر و ادیب حارث خلیق کے بقول طلبہ یونین پر پابندی زیادہ دور سے پہلے بھی تھی۔
پابندی 2 فیزز میں عائد کی گئی، 79 میں پہلی بار اور 84 میں 84 میں دوسری بار۔ یہ 1947 سے 1984 تک طلبہ کے آپس کے جو اختلافات تھے، جو الزام لگتا ہے کہ متشدد تھی طلبہ سیاست اور اس وجہ سے پابندی لگانا ضروری تھی، اور ایک اس سے سیاسی تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ تو میں صرف یاد کرا دوں کہ ریاست کا جبر، یا جو ان کے اوپر اگر پولیس نے یا جو ریاستی اداروں نے ان پہ جو جبر کیا، اس میں تو بہت سے طلبہ شہید ہوئے پاکستان میں۔ ڈی ایس ایف کی پوری ایک تاریخ ہے، اس کے علاوہ مشرقی پاکستان جو تھا اس وقت کا، اس میں طلبہ کی پوری تاریخ ہے، ان کی شہادتوں کی، ان کی قربانیوں کی۔ لیکن آپس کے اختلافات میں صرف ایک طالب علم کا مرڈر ریکارڈ پہ موجود ہے، جبکہ 84 کے بعد جب یونینز پہ اور انتخابی عمل پہ، طلبہ کے مابین انتخابی عمل پہ پابندی لگی ہے، اس کے بعد اب سینکڑوں میں طلبہ ہیں جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے مختلف تنظیموں کے مارے گئے ہیں۔ تشدد جو ہے وہ وہاں جنم لیتا ہے جہاں نمائندگی نہ ہو، جہاں کوئی ایسی اسپیسز موجود نہ ہو، ایسے طریقے موجود نہ ہو کہ مختلف خیال کے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر سکیں اور اپنے معاملات حل کر سکیں۔
صحافی و اینکر پرسن منیزہ جہانگیر کی بقول، مختلف ادوار میں اس پابندی کو ختم کرنے کی کوشش تو کی گئی، مگر اب تک اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے دور میں ہونے والی پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں،
دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی پہلے آج حکومت کے اندر یہ بل جو ہے وہ لے کے آئی تھی نیشنل اسمبلی کے اوپر کے اندر, اور اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر سے بین لفٹ ہو گیا تھا, پھر برقرار رہا. ہم نے دیکھا اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین پھر سے لگ گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی یہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا اپنی میڈن اسپیچ کے اندر کے لفٹ کر دے گا, پھر بھی برقرار رہا. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کیا ہے, جس کے اندر یہ مطالبہ کیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر اسے بین پھر فور ہٹا دے.
کیا طلبہ یونین پر پابندی ختم کرنے سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ جب یہ سوال ہم نے حارث خلیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام مسائل کا نہیں تو بڑی حد تک ایک سپیس فراہم کرنے کی بات ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا, ان کو ایک سپیس فراہم کی جانی چاہیے جس میں وہ اپنے مطالبات غیر متشدد طریقے سے سامنے لا سکیں.
منیز جہانگیر کے مطابق طلبہ یونین پر پابندی کا خاتمہ آئین پاکستان کا بنیادی تقاضا ہے.
آپ اگر چیلنج کریں کسی کی عدالت کے اندر تو اس کے اوپر بین لگنا نہیں چاہیے, چونکہ ہے ہمارا جو آئین ہے آئین پاکستان وہ فریڈم آف ایسوسیشن فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے. اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر یہ بین بالکل انلیگل ہے.
مارچ کے شرکا اور منتظمین کے مطابق طلبہ یونین کی بحالی ان کے مسائل کے حل کی جانب اہم قدم ہوگا. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. صدائے جہاں پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے کثرت رائے سے ایغور ایکٹ منظور کیا ہے, جس کے تحت چین کے اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کیے جانے کا امکان ہے. بل کی منظوری پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی قیمت چکانا ہوگی. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے منگل کے روز ایغور ایکٹ برائے 2019 کثرت رائے سے منظور کیا. امریکہ اور بعض انسانی حقوق کی تنظیموں کا خیال ہے کہ چین نے لگ بھگ 10 لاکھ ایغور افراد کو حراستی مراکز میں قید کیا ہوا ہے, جن میں سے اکثریت مسلمان کی ہے. چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے. بیجنگ کا موقف ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ری ایجوکیشن سینٹرز قائم کیے ہیں, جہاں مقامی افراد کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے. ایغور ایکٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ چین کے ان اعلی حکام پر پابندیاں لاگو کرے جو ایغور پالیسی میں شامل ہیں. ایغور ایکٹ برائے 2019 کے مطابق امریکہ محکمہ خارجہ سنکیانگ میں جاری کریک ڈاؤن سے متعلق ایک سال میں اپنی رپورٹ مرتب کرے گا, جبکہ محکمہ تجارت چین کے لیے امریکہ کی ان برآمدات کو بھی بند کر دے گا جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ مسلمان اقلیتوں کی نگرانی یا حراست کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. دوسری جانب چین نے اس بل کی منظوری پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق کے منافی قرار دیا ہے. چین میں اقلیتوں کی صورتحال اور اس کے رد عمل پر ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسفر امام, آئیے سنتے ہیں.
چین کی وزارت خارجہ نے منگل کو دیے گئے اپنے سخت رد عمل میں بل کو حقائق کے منافی قرار دیا اور کہا کہ یہ بل قانون کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. ساتھ ہی چین نے تنبیہ کی کہ ان تمام غلط اقدامات اور الفاظ کی قیمت چکانا پڑے گی. چین کی خارجہ امور سے متعلق کمیشن نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ امریکی کانگریس سنکیانگ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے اقدامات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں. اسے سنکیانگ میں معاشی ترقی, سماجی استحکام, قومی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی نظر نہیں آتی. اس سے پہلے امریکی وزارت خارجہ کے حکام چین پر الزام عائد کر چکے تھے کہ سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کی مساجد, مزارات, قبرستان اور دیگر مذہبی مقامات کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا پھر مسمار کیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایغور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم سیف ایغور مہم کے شریک چیئر پرسن عابدین انور نے بھی کہا کہ چین جن مساجد کو مسمار کر رہا ہے ان کے دروازے کئی دہائیوں قبل مسلمانوں پر بند کیے جا چکے تھے. ان کا کہنا تھا,
چائنا ہیز بین اٹمپٹنگ ٹو بیسیکلی وائپ آؤٹ دی نیشن آف ایسٹ ترکستان, اور
کہہ رہی ہیں کہ چین بنیادی طور پر مشرقی ترکستان کی قوم اور سیانکینگ کے دیگر رنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دہائیوں سے نہ صرف مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے, بلکہ جب سے 1949 میں چینی کمیونسٹ پارٹی نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہے یہی کچھ جاری ہے. لیکن اب جو معلومات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بہت کم ہے جو وہاں ہو رہا ہے. وہاں کی حقیقی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے. مساجد آج تباہ کی جا رہی ہیں لیکن ان میں داخلے پر کئی دہائیوں سے پابندی عائد ہے. چین کے صوبے سنکیانگ میں ایغور اقلیت اور دیگر ترک قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1,30,00,000 مسلمان آباد ہیں. چین کی حکومت پر امریکہ اور کئی انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ بیجنگ ایغور مسلمانوں کے خلاف 2017 سے بے رحم کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے اور کئی لاکھ افراد کو حراستی کیمپوں میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن چین کا موقف ہے کہ یہ حراستی نہیں بلکہ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں جہاں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کو رکھا جاتا ہے اور انہیں مختلف ہنر اور علوم کی تربیت دی جاتی ہے۔ امریکی حکومت اور انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ چین نے 10 لاکھ ایغور مسلمانوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے جہاں ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور جبری مشقت کرائی جاتی ہے۔ واشنگٹن میں واقع ایک غیر سرکاری ادارے ایغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی تحقیق کے مطابق چنکیانگ صوبے میں 10,000 سے 15,000 مساجد ہیں۔ 2016 سے اب تک ان میں سے تقریباً 40% مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ بہرام سنتاش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی افراد کی گواہیوں اور سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے ایغور مسلمانوں کے کم از کم 140 مذہبی مقامات، عبادت گاہوں اور مساجد کو منظم طور پر مسمار کیے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی طرح جنوبی سنکیانگ کے شہر آتشوں سے تعلق رکھنے والے نیو یارک کے عبد الوارث عبد المعید کہتے ہیں کہ رابطوں کے تمام ذرائع بند ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کے لوگ سنکیانگ میں رہنے والے اپنے پیاروں کے احوال معلوم کرنے کے لیے سرگردہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گوگل امیج کے ذریعے اپنے پڑوس اور شہر کے دیگر علاقوں کی مساجد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے صرف چند ایک کے علاوہ باقی تمام ختم ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا والدین اور بھائی سے 2017 سے کوئی رابطہ نہیں اور ایک سال پہلے پتا چلا کہ انہیں حراستی مراکز میں قید کر دیا گیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ تو ایغور مسلمانوں کی بات ہوئی، اب ہم بات کرتے ہیں لندن میں نیٹو ملکوں کے سربراہ اجلاس کی۔ دراصل یہ نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والا اجلاس ہے جس میں رکن ملکوں کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی فیصلہ سازی کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اور انہوں نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ 29 رکن ملکوں میں سے کسی پر بھی حملے کی صورت میں جواب متحد ہو کر دیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یان سٹولٹنبرگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم متحد ہیں، سب ایک ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ تو جناب، اتحاد بہت ضروری ہے، چاہے ہم کوئی مہم چلائیں، کوئی تحریک چلائیں یا کوئی تنظیم قائم کریں۔ اس وقت بھی ایک ایسی ہی مہم کی بات کرنے جا رہی ہیں، نگہت امان انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ بات کریں گے سندھ پر مبنی تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کے حوالے سے، جو کہ ایک سالانہ بین الاقوامی مہم ہے اور جو 25 نومبر یعنی خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن سے شروع ہو کر 10 دسمبر یعنی یوم انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس دن کی شروعات کارکنوں نے 1991 میں ویمن گلوبل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کے افتتاحی پروگرام میں کی تھی۔ اسے دنیا بھر میں افراد اور تنظیموں کی طرف سے تنظیمی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کی روک تھام اور خاتمے کا مطالبہ کریں۔ ایک اندازے کے مطابق ریاض پر ہر 3 میں سے ایک عورت کو مار پیٹ، جبری جنسی تعلق یا زندگی میں دیگر بدسلوکیوں کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں کم از کم 30% عورتوں کو اپنے قربت داروں کے ہاتھوں تشدد کا سامنا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق معذور عورتیں اور لڑکیوں کو جسمانی اور جنسی تشدد کا 2 سے 3 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ترقی پذیر دنیا میں ہر 9 میں سے ایک لڑکی 15 سال کی عمر تک بیاہ دی جاتی ہے۔ صنفی بنیاد پر روا رکھے جانے والا تشدد مردوں اور لڑکیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مرد اور لڑکے بھی تشدد سے بالواسطہ یا تشدد کے دائرے کے تحت بلا واسطہ طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے۔ اس سال اس مہم کا کیا موضوع ہے اور پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور مزید اس پر کس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے، سنیے ہمارے نمائندہ سیرت فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔
صنفی بنیاد پر خواتین پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کا عنوان جنریشن اکویلٹی اگینسٹ ریپ رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے HRCP کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق کہتے ہیں،
یہ جو جنسی زیادتی ہے یا جو زنا بالجبر ہے، اور اس کو تو یعنی کسی قسم کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ قانون پر عمل نہ ہو، کیونکہ تو ایک بدترین شکل ہے کسی بھی انسان کی جسمانی اور نفسیاتی پامالی کی، اس سے زیادہ بدتر شکل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں سلسلے میں کانشیسنیس میں اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ معاملہ وہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ ان مسائل پر جو کہ سماج میں ناسور بن چکے ہیں بات نہ کی جائے، ان ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نصاب سے ان چیزوں کو اور تربیت سے بچوں کی اس کو شامل کرنا پڑے گا, چونکہ یہ ہمارے کچھ ایسے کلچرل مسائل بھی ہیں جس میں سنگین قسم کے جو جرائم ہمارے ارد گرد سرزد ہو رہے ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جاتی.
جبکہ اسی بارے میں سماجی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں,
اس کا فوکس جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے اس دفعہ, کہ جو ایک سیکچوئل کرائم ہے وہ ریپ کی صورت میں, جو کہ اکثر عورتوں اور بچوں کے ساتھ تک, کبھی کبھی مرد بھی ریپ ہوتے ہیں, اس کے اوپر اس کا جو ایمفیسس ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ فوکسڈ ہے اس دفعہ کا تھیم, اور اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے کیا قوانین جو ہے وہ مکمل ہے اس حوالے سے, یہ ہے کہ کیا ریپ کے واقعات کے اندر سزاؤں کی شرح کیا ہے, اور جو ریپ وکٹم ہے ان کو ہم کس طرح کا سپورٹ دیتے ہیں, اور عورتوں کو ریپ سے بچانے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں, اور اس کے اوپر پھر ایک اگلے سال کی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ ہم ریپ کے واقعات کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں.
حارث خلیق نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا کہ اگرچہ پاکستان میں خواتین سے تشدد کے خاتمے کے خلاف تحریکیں تو چلتی ہیں, مگر اس کے ثمرات دیہی علاقوں کی خواتین تک نہیں پہنچ سکے. انہوں نے مزید کہا,
خواتین کے خلاف تشدد ساری دنیا میں کیا جاتا ہے, پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ خواتین کی تحریکوں نے, خواتین کی جدوجہد نے, اور ان سے جو ملحق انسانی حقوق کی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں اس کے نتیجے میں بہت سی مثبت قانون سازی پاکستان میں ہوئی, خواتین پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے بھی اور خواتین کے حقوق کے سلسلے میں بھی. لیکن جو اس میں مسئلہ درپیش ہے ہمیں, کہ جو بیشتر تحریکیں ہیں ہماری وہ متوسط طبقے کی تحریکیں ہیں, اور جو محنت کش خواتین ہیں ان تک اس کے ثمرات اس طرح نہیں پہنچ پاتے جس طرح سے پہنچنے چاہیے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں صنفی مساوات کے لیے کس حد تک کردار ادا کر رہی ہیں, اس حوالے سے سماجی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں,
جو این جی او سیکٹر یا سوسائٹی آرگنائزیشن جینڈر انکوالٹی اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے ایشوز تو اٹھا رہی ہے, مگر زیادہ تر کام جو ہے ان کا شہری علاقوں میں ہے, اور ان علاقوں میں جو دیہی علاقے ہیں یا دور دراز علاقے جہاں عورتوں کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا ہے, ان کو لیجسلیشن کا نہیں پتا جو ان کے قانونی حقوق ہے, تو وہاں تک ہماری آرگنائزیشن جو ہے ان کی رسائی نہیں ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. بس شہری علاقوں میں کچھ کام اس طرح سے ہو رہا ہے, ایشوز تو ریز کرتی ہیں وائلنس کے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر وائلنس سروائیور کو جو ضرورتیں ہوتی ہیں, جن کا سپورٹ سسٹم جو ان کو دینا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی پیش رفت جو ہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی طرف سے ہمیں ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہے.
حارث خلیق کا کہنا ہے کہ بڑے انقلاب لانے کے لیے اس طرح کی مہم ایک بنیاد کا کام کرتی ہیں.
ہم سمجھتے ہی ہیں کہ صرف جب کوئی بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے تو بس اس سے ہی کوئی ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے. اس انقلاب تک پہنچنے کے لیے یا اس بڑی تبدیلی کو لانے کے لیے ایک طویل جدوجہد اور ایک سب رازمہ جدوجہد ہوتے ہیں, اور اس طرح کی 16 دن کی جو سرگرمیاں ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر جا کے منتج ہوں گی, اس سے ہم خواتین کے حقوق کی تحریک کو جوڑ کے دیکھتے ہیں ان 16 دن کے دوران. بالکل فرق پڑتا ہے اس سے, سماجی تبدیلی آنے سے پہلے کا جو عمل ہے وہ شعور کی تبدیلی ہوتا ہے, اور جس طرح کی ریاستیں ہمارے یہاں ہیں ان کا ایک خاص پیٹریارکل ایک شکل ہے, پدر شاہی شکل ہے, تو یہ طویل تو ہوگی, ان سے شعور میں بہت اضافہ ہوتا ہے.
سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
نکھت, آپ نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آج بات کرنی ہے, ذہنی صحت جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے ایک رپورٹ آئی ہے سامنے, اور وہ ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں کیے گئے ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ فضائی آلودگی دماغی امراض کا بڑا سبب ہے. فضائی آلودگی سے انسانی حافظے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ الزائمر جیسے دماغی مرض کے خطرات بڑھے ہیں. آلودہ فضا میں سانس لینے والے افراد, خاص طور پر خواتین کو الزائمر کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ہونے والی یہ تحقیقی رپورٹ برین نامی میڈیکل جنرل میں بھی شائع ہوئی ہے. ذہنی امراض کے بارے میں یہ خبر آپ کو اسی لیے دی, آپ جانتے ہیں کہ نگہت ہمیں ذہنی صحت ہی کے بارے میں بتانے والی ہیں. جی نگہت,
شکریہ بہجت. ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر 4 بالغ افراد میں سے ایک, اور ہر 10 بچوں میں سے ایک کو دماغی امراض یا مسائل کا سامنا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 50 کروڑ افراد کسی نہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہیں. ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر ہے, جبکہ بھارت دوسرے, امریکہ تیسرے، برازیل چوتھے، روس پانچویں، انڈونیشیا چھٹے، پاکستان ساتویں، نائجیریا آٹھویں، بنگلہ دیش نویں اور میکسیکو کو دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال ذہنی امراض میں مبتلا 800,000 افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ذہنی بیماریوں کے علاج معالجے پر دنیا بھر میں بہت کم خرچ کی جاتی ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 15,00,000 افراد ذہنی امراض کے مسائل سے دوچار ہیں، جو کل آبادی کا 8% ہیں۔ اسی لیے آج ہم اسی مرض کے حوالے سے بات کریں گے، اور پاکستان کے تناظر میں اس حوالے سے ہماری نمائندہ مریم عبید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
جسمانی صحت اور تندرستی، خوشی اور راحت کی کیفیت کا دار و مدار ذہنی صحت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی وجہ سے ذہنی طور پر صحت مند نہ ہو تو اس کے اثرات پورے بدن پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ ہی انسان کے پورے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان میں ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کی شرح اور اس عارضے میں مبتلا لوگوں کی بنیادی پہچان کے حوالے سے عبادت ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو اور دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر خالد مفتی نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
پاکستان میں 23 سے لے کر 40-50% لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن شدید قسم کے جو ذہنی مرض میں مبتلا ہیں اس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ less than 5%۔ بچوں میں یہ امراض آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، آٹیزم اور ADHD، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ پروفیسر ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اور معاشرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اگر والدین ان کو توجہ نہ دے تو بچہ جو ہے محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے ڈپریس ہو، اتنا ڈپریس ہو کہ وہ کم از کم پورا ایک مہینے تک یا 2 ہفتے تک ہو، اور اس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑ رہا ہو، کھانے پینے میں اس کی خلل پڑ رہا ہو، اور اس کے کام میں یا گھر میں لائف تھوڑی بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی ہو، اگر سوچتا ہے کہ یار یہ تو کھویا کھویا ہے، یہ تو ایسے پہلے نہیں تھا، تو اب ذہنی مریضوں کے حوالے سے ہم اس کو 2 قسم کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہے ذہنی بیماریاں جو ہیں جو کم تکلیف دہ ہوتی ہیں، جیسے معمولی ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، بے چینی وغیرہ، اس طرح شخصیت کی کوئی خامیاں، لیکن کچھ سخت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو اسکیزوفرینیا سائیکوسس کہتے ہیں یا بائی پولر، اس میں پیشنٹ جو ہے وہ اگریسو بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسی ڈپریشن کی کیفیات ہوتی ہیں کہ سوئسائڈل آئیڈیاز آتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سوئسائڈ کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں۔
پاکستان میں ذہنی صحت کے حوالے سے انفراسٹرکچر اور ماہر نفسیات کی تعداد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد کا کہنا تھا،
پاکستان میں انفراسٹرکچر امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل خراب ہے۔ جہاں تک گورنمنٹ کی سطح کا تعلق ہے تو آہستہ آہستہ وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انہوں نے ہاسپٹلز میں بیڈ ارینج کیے ہوئے ہیں، اور آلموسٹ ایک سائیکارٹسٹ موجود، لیکن سائیکارٹسٹ کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جو ریموٹ ڈسٹرکٹ ہیں جس میں چترال، وہاں نہیں پہنچا سکے۔ پاکستان میں ٹوٹل جو سائیکارٹسٹ ہیں وہ 500 سے زیادہ ہو گیا، 500، جو بڑے ریپڈ انکریز ہے۔ 90% لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اور پنڈی میں ملا کر تعداد ریزنیبل ہے، لاہور میں سب سے زیادہ ہے، کراچی میں سب سے زیادہ ہے، اسلام آباد میں کم از کم اس وقت کوئی 20 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔
ذہنی صحت کے حوالے سے حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہیلتھ کا بجٹ بہت کم ہے ہمارے یہاں، اور اس ہیلتھ کے بجٹ سے مینٹل ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ تو 1.1 یا 2% ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بجٹ کا زیادہ حصہ جو ہے وہ تو قرضوں میں چلا جاتا ہے، بیڈ گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے بہت زیادہ۔
مریم عبید، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
۱۹۸۰ کا اشرا تھا جب پہلی مرتبہ HIV/AIDS کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک خوف کی طرح یہ بیماری پھیل گئی تھی اور اس سے متاثر افراد اسے اپنے لیے سزائے موت سے کم تصور نہیں کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ادویات میں ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مرض اور ہی امراض کی طرح ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک کرونک عارضہ ضرور ہے لیکن اب قابل علاج ہے۔ 1 دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ HIV/AIDS ابھی بھی ایک حقیقت ہے، اور تمام تر پیش رفت اور ترقی کے باوجود یہ وبا ختم نہیں ہو سکی۔ دنیا بھر میں کمیونٹیز ورلڈ ایڈز ڈے مناتی ہیں اور اس موقع پر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی اور واقفیت دی جائے، وہ اس کے لیے ٹیسٹ کرائیں، اس کی روک تھام کے طریقوں کے بارے میں جانتے رہیں۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں افراد اس عارضے میں مبتلا ہیں اور بر وقت علاج معالجہ نہ ہونے کے باعث موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے امکانات اور خطرات سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یا کچھ اور امراض کی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو سٹگما یا کمیونٹی میں مریضوں کے خلاف تعصب کا رویہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ آئیے اس رپورٹ میں آپ کو سنواتے ہیں جو آپ کے لیے یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں۔
ہر سال دنیا بھر میں کمیونٹیز ایڈز کا عالمی دن اس بیماری کے بارے میں آگہی، ٹیسٹنگ اور اس سے بچاؤ کے پیغامات کے ساتھ مناتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آسان ترین طریقہ ہمیشہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ جب وزرائے صحت نے 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن قرار دیا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ دوسری بیماریوں کے برعکس ایچ آئی وائرس، جو ایڈز کا باعث بنتا ہے، عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے۔ پال کواٹا، جو شروع ہی سے ایڈز کے خلاف ایک سرگرم کارکن رہے ہیں، کہتے ہیں میں شروع کے دنوں میں وہاں تھا۔ میں اس وقت وہاں تھا جب ہم دونوں کو اس کا مقابلہ کرنا تھا اور کام کرنا تھا، اور ان بہت سے لوگوں کو سپرد خاک کرنا تھا جنہیں ہم پیار کرتے تھے۔ یہ الفاظ تھے ایڈز کے خلاف ایک سرگرم کارکن پال کواٹا کے۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی ایڈز کے خلاف لڑائی میں ابتدا سے شامل تھے۔ انہوں نے ایچ آئی وی کے علاج کی دوا تیار کرنے کے لیے کام کیا۔ یہ علاج اتنا مؤثر ہو گیا ہے کہ اگر کسی متاثرہ شخص کو روزانہ ایک گولی دے دی جائے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ وائرس کسی دوسرے میں منتقل ہو سکے۔ ایک اور دوا ٹروواڈا ہے، جو ایڈز سے پاک کسی شخص کو اس بیماری سے بچاتی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ ایڈز کو ختم کرنا ایک سادہ عمل ہو سکتا ہے۔
If you did those two things, treatment is prevention for those who are infected.
اگر آپ نے وہ دونوں کام کر لیے، یعنی احتیاط پر علاج کے طور پر عمل، وہ جو متاثر ہو چکے ہیں اور جنہیں خطرہ لاحق ہے وہ بچاؤ کی یہ دوا لے لیں، تو اگر آپ نے اس پر پوری طرح سے عمل کر لیا تو آپ اس وبا کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کے۔ ان دواؤں کے استعمال سے ایچ آئی وی میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے۔ 2004 سے ایڈز سے منسلک اموات کی تعداد میں 55% سے زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ایچ آئی وی کی بیماری کے شکار صرف لگ بھگ 60% لوگ دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ کواٹا کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ بہت سے امتیازی رویے اور بدنامی کے پہلو منسلک ہیں۔ کواٹا این ایم اے سی کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایڈز سے مقابلے کے لیے صحت مند برابری اور نسلی انصاف کی وکالت کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہر اس جگہ پھیلتا ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہوتا ہے۔
First of all, it impacts predominantly people of
پہلی بات تو یہ کہ یہ وائرس نمایاں طور پر رنگ دار لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نمایاں طور پر ہم جنس پرست مردوں کو متاثر کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ نمایاں طور پر غریب لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کواٹا کے۔ ہر جگہ ٹین ایجرز خطرے میں رہتے ہیں، انہیں ٹیسٹنگ، ہیلتھ کیئر اور کاؤنسلنگ تک بہت کم رسائی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فاؤچی کہتے ہیں کہ ہمیں دواؤں کے علاوہ کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ ویکسینز پر کام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس وقت بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کرائیں تاکہ جن میں یہ وائرس موجود ہو وہ علاج کے لیے جا سکیں۔ جن لوگوں کو اس بیماری کا خطرہ درپیش ہو انہیں ٹروواڈا دوا فراہم کی جائے، اور ایچ آئی وی ایڈز کا علاج ایک بیماری کے طور پر ہو، نہ کہ ایک سیاسی، اخلاقی یا سماجی مسئلے کے طور پر۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔
ویلکم بیک۔ نگہت اور بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو جناب، ہر سال نومبر میں آخری جمعرات کو امریکہ میں یوم تشکر یا تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس روز قومی تعطیل ہوتی ہے۔ اس دوران لوگ گزرے سال میں خدا کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روایتی طور پر ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں اہل خانہ اور دوست احباب شرکت کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر کوئی اس کی استطاعت تو نہیں رکھتا، اسی لیے امریکہ جیسے ملکوں میں کچھ فوڈ بینکس کم آمدنی والے گھرانوں کو یوم تشکر کے لیے کھانے بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کھانوں میں روایتی ٹرکی اور پھر میٹھے کھانے شامل ہوتے ہیں۔ آپ تو غالباً نگہت چلی گئی تھیں تھینکس گیونگ سے پہلے ہی، جو کہ 27 نومبر۔
جی ہم لوگ، ہاں جی ہم لوگ بالکل اس سے کچھ دن پہلے ہی واپس آئے تھے، لیکن ہم نے بہت قصے سنے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا خاص طور پر اس میں کھانے کا جو اہتمام ہوتا ہے اس بارے میں ہم نے بہت باتیں سنی تھی، اور ٹرکی بھی ہم نے کھائی، مزہ آیا اس کا بھی، ہم نے ٹیسٹ کیا تھا، تو کافی انٹرسٹنگ ہے فوڈ اس حوالے سے، اسپیشل جو ڈشز بنتے ہیں اس کے بارے میں ہماری ایک ہوسٹ فیملی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے یہ بنتا ہے، کس قسم کا فوڈ تیار ہوتا ہے اسپیشل ڈشز کے حوالے سے، اور سب سے جو امپورٹنٹ جو بات مجھے لگی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح کرسمس ہے تو یہ کمرشل ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے باہر مارکیٹ میں نکلے تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہے، تو اس سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تھینکس گیونگ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، یہ کوئی کمرشل نہیں ہوتا، تو بہت ساری فیملیز مل کے بیٹھتی ہیں، ایک کھانے پہ بیٹھتی ہیں اور اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اپنی گپ شپ، ایک مل بیٹھنے کا ایک ٹائم ملتا ہے ان کو، تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی تھی ان کی۔
خاص طور پر نگت، تھینکس گیونگ کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کو ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں، اور یہ تھینکس گیونگ وہ تہوار ہے جہاں عام طور پر سال بھر میں سب سے زیادہ سفر کرنے والوں کی شرح ہوتی ہے۔ اور اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب تھینکس گیونگ ہوتا ہے تو یہ سالانہ تہوار کے ساتھ ہی کرسمس اور نئے سال کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ روشنیاں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، کرسمس کی چیزیں جو فگرز ہوتے ہیں وہ لانز میں پڑے ہوتے ہیں جو کہ روشن ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ زمانہ، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہالیڈے سیزن ہے، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں رنگ برنگ کی، اور بالکل ایک جسے کہنا چاہیے نا تہوار کا سا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم آپ کو وائٹ ہاؤس میں لے کر جا رہے ہیں، اور جو کرسمس کے لیے تیار ہو چکا ہے، سجاوٹیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور خاتون اول کی قیادت میں ٹیم ہر سال سجاوٹ کا موضوع منتخب کرتی ہے، اور پھر اسی لحاظ سے وائٹ ہاؤس کی عمارت کو سجایا جاتا ہے۔ میلانیا ٹرمپ نے اس سال کا جو تھیم رکھا ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف امریکہ۔ تو اسپرٹ آف امریکہ کے تحت وائٹ ہاؤس میں کیسی تیاریاں کی گئی ہیں، آئیے سنتے ہیں سادیہ زیبرانجا کی زبانی۔
میلانیا ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے در و دیوار کرسمس کے لیے تیار کروا رہی ہیں، اور اس بار انہوں نے جو تھیم چنا ہے وہ ہے دی اسپرٹ آف امریکہ، یا امریکہ کی روح۔ گزشتہ برس ہی کی مانند وائٹ ہاؤس نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں خاتون اول کو سجاوٹ کو آخری شکل دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آرائشی اشیاء پر بی بیسٹ کے الفاظ موجود ہیں جو ان کی بولنگ کے خلاف اور بچوں کی بہبود کے لیے چلائی جانے والی مہم کے عکاس ہیں۔ یہ خاتون اول جیکلین کینیڈی تھی جنہوں نے سن 1961 میں وائٹ ہاؤس میں کرسمس کو کسی نہ کسی مرکزی خیال کے ساتھ منانے کا آغاز کیا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس میں سجاوٹ کا آغاز اس سے پہلے سے رائج تھا۔
بیسویں صدی میں صدور نہ صرف وائٹ ہاؤس کی اوپر کی منزل پر اپنی رہائش گاہ کو سجاتے تھے، بلکہ یہ سجاوٹ پھیل کر وائٹ ہاؤس کے نچلے حصے میں اسٹیٹ فلور اور باہر داخلی ہال تک بھی پہنچ گئی۔
اس برس میلانیا ٹرمپ نے گزشتہ خواتین اول کی طرح سجاوٹ کے لیے امریکہ کا روایتی مرکزی خیال منتخب کیا ہے۔
فورڈ سیکنڈ کرسمس ان دی وائٹ ہاؤس از مچ لائک دی فرسٹ ٹریڈیشنل ہوم میڈ اینڈ پیور امریکانا۔
گزشتہ برس خاتون اول کو سرخ درختوں کی سجاوٹ پر سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سال بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میتھیو کوسٹیلو کہتے ہیں کہ ہر انتظامیہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔
Typically, it's people that don't particularly care.
عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ ہاؤس کے حالیہ مکینوں کو پسند نہیں کرتے، یہ لوگ سجاوٹ پر کھلم کھلا اظہار رائے کرتے ہیں، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اوباما اور صدر بش پر بھی تنقید ہوئی، یہ تو وائٹ ہاؤس میں رہنے والوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی سجاوٹ کی ویڈیو پیر کے روز سامنے آئی، لیکن رضاکار جولائی سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ پیٹسی ودا کو سوارا کے ساتھ سادیا زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی، تو پروگرام کی آخری رپورٹ انٹرٹینمنٹ سے ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم حسب معمول بہجت سے کچھ زبردستی خبریں بھی سنتے ہیں۔ تو بہجت جی بتائیے کیا خبریں ہیں اس ہفتے کی آپ کے پاس؟
جی ہاں، شو بز کے ساتھ خبروں کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو روایتی تہوار کی بھی خبر یہاں بتاتے ہیں، جو واشنگٹن میں سندھی کلچر ڈے کی تقریب ہوئی تھی۔ تو پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بھی سندھ کا ثقافتی دن منایا گیا۔ واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا سے تعلق رکھنے والے درجنوں سندھی پاکستانی امریکیوں نے روایتی اجرک اور ٹوپی پہنے پروگرام میں شرکت کی، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے آبائی کلچر سے روشناس کرانے کے لیے تقریب میں ساتھ لے کر آئے۔ اس تقریب کا کا اہتمام سندھیوں کی تنظیم سندھ ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ نے کیا تھا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور ڈپٹی چیف آف مشن عبید الرحمان نظامانی بھی, جن کا تعلق سندھ سے ہے, اس تقریب میں خاص طور پر شریک ہوئے. اس موقع پر پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی ثقافت اور اس کے کلچر کے فروغ کی کوششوں کو سراہا. تقریب کے اختتام پر روایتی سندھی لوک موسیقی کی دھنیں بھی بجائی گئیں, جس پر سندھی امریکیوں نے روایتی رقص بھی کیا. تو جناب, ایک یہ بڑی رنگا رنگ خبر تھی. دوسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے علی ظفر اور شعیب اختر کی سوشل میڈیا پر دلچسپ نوک جھونک کے بارے میں. کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں. پیار بھری نوک جھونک کا آغاز شعیب اختر کی طرف سے ہوا. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر علی ظفر کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ سنا ہے بڑا کرکٹر ہے تو. جواب میں علی ظفر نے بھی دلچسپ انداز میں شعیب اختر سے پوچھا, سنا ہے بڑی بالنگ کراتے ہیں آپ. شعیب اختر بھی کہاں چپ رہنے والے تھے. انہوں نے فوراً چیلنج کیا کہ علی ظفر تو وقت اور جگہ بتا اور پھر صرف میری ایک بال چھو کر دکھا. اس پر علی ظفر نے بھی جواب دیا کہ گراؤنڈ میں انتظار کر رہا ہوں اور میں بھی ایک بال 172 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کرواؤں گا. تو جناب, شعیب اختر نے مزاحن دھمکی بھرے انداز میں کہا کہ پریکٹس کر لے راک اسٹار, جلد ملتے ہیں. تو جناب, یہ بڑی دلچسپ مجھے بات لگی. شوبز سے اب چلتے ہیں نگہت کے پاس, جو ہمیں بتائیں گی کہ شوبز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. تو ہمارے لیے رپورٹ لے کر آ رہی ہیں آمنہ مسجد, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن 2 کا امریکی باکس آفس پر قبضہ برقرار ہے.
The kingdom is not safe.
افسانوی کہانی دی سنو کوئن سے ماخوذ اینیمیٹڈ فلم فروزن 2 ویکینڈ پر 13.20 billion روپے سے زائد کا بزنس کر کر پہلے نمبر پر آ گئی ہے. فروزن 2 2013 میں ریلیز کی جانے والی بلاک بسٹر فلم فروزن کا سیکول ہے. دوسری جانب ناول نگار کے قتل اور اس کے قاتلوں کی تلاش پر بنی کامیڈی کرائم ڈراما فلم نائفز آؤٹ 4.18 billion روپے سے زائد کا بزنس کر کر دوسرے نمبر پر موجود ہے. جبکہ ایکشن ڈراما فلم فوڈ ورسز فراری 2.01 billion روپے سے زائد کا بزنس کر کر تیسرے نمبر پر موجود ہے. ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اسکارلیٹ جانسن کے کامیاب ایکشن کردار نتاشا رومانوف پر مبنی فلم بلیک ویڈو کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا.
I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past.
I know you're out there.
I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups?
Is that what we are?
فلم بلیک ویڈو کی کہانی ایونجرز کی دنیا سے پہلے کے دور پر مبنی ہے. اس فلم میں نتاشا رومانوف کے کردار کی کہانی کو پیش کیا جائے گا کہ وہ کس طرح ایونجرز کی دنیا کا حصہ بنی. برطانوی راک میوزک بینڈ کولڈ پلے کے حال ہی میں سامنے آئے البم ایوری ڈے لائف میں پاکستان کے نامور قوال امجد صابری کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. کولڈ پلے کے اس نئے البم میں موجود گانے چرچ میں امجد صابری کی قوالی جگہ جی لگانے کی کچھ بول بھی شامل ہیں. ایک انٹرویو میں کولڈ پلے کے موسیقار کرس مارٹن کا کہنا تھا کہ چرچ ان کے البم کا دوسرا گانا ہے اور یہ گانا انہوں نے بہت سی شخصیات کی زندگی سے متاثر ہو کر تیار کیا ہے. کرس مارٹن کا کہنا تھا کہ ہمارے اس گانے میں پاکستانی گلوکار امجد صابری کو بھی حصہ بنایا گیا ہے. بچوں میں غذائی قلت سے جسمانی نشو نما پر مرتب ہونے والے اثرات پر مبنی پاکستانی فلم تلاش کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خصوصی سکریننگ کی گئی ہے.
اپنی طرف, لیکن تم خرم کو ڈھونڈنے جا رہی ہو نا, تو گاڈ سے ایک ایسے انسان کو ڈھونڈنے جا رہی ہو جو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا.
یہ میرا ذاتی معاملہ.
فلم تلاش پاکستان کی پہلی فلم ہے جس کی سکریننگ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی ہے. سکریننگ کا انعقاد بچوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کے معاہدے کو 30 years مکمل ہونے کے موقع پر کیا گیا. فلم کی ہدایت کاری ذیشان خان نے دی ہے, جبکہ فلم میں اداکار احمد زیب, فاریہ حسن اور نعمان سمیع سمیت دیگر فنکاروں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. فلم پاکستان میں 15 November کو ریلیز کی گئی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے مشہور ترک سیریل ارطغرل غازی پی ٹی وی پر نشر کرنے کی ہدایت کی ہے. ڈرامہ سیریل تاریخ اسلام کے عظیم مجاہد ارطغرل غازی کی زندگی پر بنایا گیا ہے. اس متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پی ٹی وی انتظامیہ کو سیریل نشر کرنے کی ہدایت کی ہے. سیریل کو پاکستان میں نشر کرنے کا مقصد قوم کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے. ترک سیریل میں تاریخ اسلام، ثقافت اور اسلامی ہیروز کو اجاگر کیا گیا ہے.
اسی کے ساتھ ہی صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے ہمارا آخری پروگرام ہوگا، تو سننا مت بھولیے گا. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر ڈیسٹا وان ڈریٹ تھے، اور جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا اگلا پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا، لیکن جسے کہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی، پروگراموں میں پیش رفت جاری رہتی ہے، کیونکہ کبھی بھی زندگی نہ رکتی ہے، اور نہ زندگی کے ساتھ چلنے والے کام، اور نہ ہی زندگی کے ساتھ چلنے والے یہ پروگرام رکتے ہیں. ہم کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، کسی نئے انداز میں، کسی اور طرح سے. تو آج کا پروگرام ختم کرنے کی بہجت بھی اجازت چاہتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.